فرما رہے تھے کہ صحابی نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی تو آپ نے اس کو مشروط کر دیا. سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جانے سے جب انہوں نے اس کو قبول کیا تو آپ نے بھی دعوت قبول فرما لی. روایت میں تو اس کی صراحت نہیں ہے, البتہ علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ جب کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا تو آپ ضرور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے جانے کی شرط لگاتے, بلکہ آپ کا معمول یہی تھا جب کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا تو آپ اس کو قبول فرما لیتے. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر جو صحابی آپ کی دعوت کر رہے تھے شاید ان کے دل میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کوئی قدورت ہوگی اور آپ علیہ السلام ان کی اس قدورت کو دور کرنا چاہتے تھے, اس لیے آپ نے بار بار اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے جانے کی شرط لگائی. جیسا کہ مشہور ہے کہ ان پر الزام لگایا تھا منافقین نے, پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا حاذا بہتان عظیم, یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. لیکن بعضوں کے دل میں اس کا میل پھر بھی رہ گیا. جب اللہ تعالیٰ کسی کی برات بیان کر رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی یہ پروپیگنڈا اس کو کہا جاتا ہے, کوئی بات مشہور ہو جائے تو لوگ اسی کو لیتے ہیں اور ہماری جو ہے عادت ہے وہ بدگمانی فوراً کرتے ہیں, اچھا گمان کرنے میں دیر کرتے ہیں اور بدگمانی فوراً کرتے ہیں. تو بیوی کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہے. یہ دعوت مدینہ طیبہ میں نہیں بلکہ مدینہ طیبہ سے باہر کچھ فاصلے پر ایک بستی میں یہ دعوت تھی. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چلے, راستے میں ایک کھلا میدان آیا جس میں کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی. اب ظاہر ہے کہ دوڑ لگانا ایک جائز تفریح تھی اور اس جائز تفریح کا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا, کیونکہ ایک خاتون کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس قسم کی تفریح کی اجازت ہے, بشرط یہ کہ جائز حدود میں ہو, بے پردگی کے ساتھ نہ ہو اور غیر محرموں کے ساتھ نہ ہو. وہاں پہ اور کوئی نہیں تھا, جنگل ویران تھا, لہٰذا ایسا کبھی موقع ہو آدمی تو جو اپنے اہلیہ کے ساتھ یہ مسابقہ کر کے یہ سنت زندہ کر سکتا ہے. ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا واقعہ اور دوڑنے کا واقعہ ایک ہی سفر میں پیش آیا, البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ دونوں الگ الگ واقعات سفر میں پیش آئے. اس سے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی شریعت نے اجازت دی ہے, مگر باہر نکلنے کے لیے یہ شرط لگا دی کہ پردے کی پابندی ہونی چاہیے اور جسم کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, یعنی اگر کبھی نکلنے کی ضرورت ہو تو اس طرح زیب و زینت اور نمائش کے ساتھ گھر سے نہ نکلو جیسا کہ بہت سیوں کا طریقہ ہوتا ہے. اور یہ روایت دو جگہ ہے, ایک تو یہ وقت کا ہے, دوسرا آپ جب عمر آپ کی ڈھل گئی اس وقت میں بھی آپ نے یہ مسابقہ کیا. اور پہلے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئی تھی اور بعد میں ان کا وزن کچھ بڑھ گیا تھا تو وہ پیچھے رہ گئی اور نبی علیہ السلام جیت گئے. آپ نے یہ بھی فرمایا یہ دل جوئی بیوی کی اور دل لگی اور دل جوئی کہ تلکا بھی تلکا, پہلے میں ہارا تھا میں جیت گیا, برابر ہو گیا, مقابلہ برابر ہو گیا. یہ کس طرح یہ آپ نے سکھایا امت کو کہ بیویوں کے ساتھ کس طرح دل جوئی کا معاملہ کرنا چاہیے. یہ معاملہ ہمارے یہاں افراط و تفریط پہ ہے, بعض علاقوں میں اور بعض گھروں میں, یہ کراچی میں بھی ایسا ہے لیکن بعض جیسے پشاور وغیرہ ایسے علاقوں میں عورتوں کو گھروں کو جوتیاں سمجھا جاتا ہے, گھروں کی جوتیاں, ان کا کوئی اعزاز و اکرام نہیں بلکہ ان کو ہر وقت صرف کام لینا, ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور اپنا مطلب پورا کرنا ہوتا ہے. یہ بھی غلط ہے اور اسلام کے اور اخلاق کے اور فطرت کے اصولوں کے خلاف. دوسری جو کراچی میں زیادہ ہے وہ بیوی کو بھی سر کا تاج بنا لیتے ہیں, نہ بیوی پیر کی جوتی ہے نہ سر کا تاج ہے کہ جو کہیں بس یسر کیا جائے، تو اس میں افراط و تفریط ہو جاتی ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ اس کی وجہ سے گھر میں جو ہے وہ گناہ کے آلات کو لایا جائے، یا ان کی بات ناجائز بات کو بے پردگی کو برداشت کیا جائے، کہ وہ مانتی نہیں ہے، کہنے سے برا مانتی ہیں، یہ نہیں. وہاں پہ مرد بننا پڑتا ہے، سنجیدہ مرد. اور تو اگر آدمی مرد بنے گا ضرور یہ کام ضرور ہو جائے گا جو ہم چاہتے ہیں. تو یہ نافذ کرنا مرد کے ذمے ہے. اگر نافذ نہیں کرے گا تو مرد گناہگار ہوگا. جس مرد کی بیوی پردہ نہیں کرتی وہ مرد گناہگار ہے. عورت تو ہے ہی، یہ نہیں کہ عورت گناہگار نہیں ہے، لیکن اس کو قابو میں نہ کرنے کی وجہ سے مرد بھی گناہگار ہے. لہذا اس کو طریقے کے ساتھ، اس میں غصے اور لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی، اگر طریقے کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی یہ دین اور شریعت کا حصہ ہے، اس میں تو ہماری چلی نہیں سکتی. یہ تو ہے، اب جیسے فجر تو پڑھنی ہے، اب اشراق پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، اس میں دو رائے ہو سکتی ہے، کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا. پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. اور جو چار رکعت ہم پڑھیں گے اس میں آٹھ سجدے ہیں، اس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ثواب ہمارا بڑھ جائے گا، کیونکہ وہاں بھی پتہ چلے گا چلو فجر پڑھ لی، اب کیا ہے، ہم کو اتنے بڑے بزرگ صوفی تھوڑی ہے جو اشراق پڑھیں. پڑھنا چاہیے. کسی کی جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، آج جمعہ ہے، کسی کی اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، کوئی اپنے کاموں پہ 12-12 بجے جاتے ہیں، وہ تو روزانہ پڑھ سکتے ہیں، لہذا پڑھنا چاہیے. لیکن بالفرض اگر کوئی کسی بغیر وجہ کے بھی نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں رائے اور اس میں اختیار موجود ہے، لیکن فجر میں کوئی اختیار موجود نہیں ہے. کہ جیسے بہت سے لوگ اتوار میں اس لیے فجر کو ضائع کرتے ہیں کیونکہ نہ آفس جانا ہے اور نہ بچے کو پہنچانا ہے مدرسے وغیرہ، لہذا آج سو کے نیند پوری کر لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے. تو اسی طرح پردے میں بھی اختیار نہیں ہے، یہ اختیاری مضمون نہیں ہے کہ جو چاہے پردہ کرائے جو چاہے نہ کرائے. ہاں اس سے آگے جیسے کوئی گلوز پہنتی ہے نہیں پہنتی، اس میں گنجائش ہے، کوئی چاہے تو گلوز نہ پہنے تو گناہ نہیں ہے، موزے نہ پہنے تو گناہ نہیں ہے، لیکن پائچے نیچے رکھے. عورتوں کا آج کل فیشن یہ چلا ہے کہ عورتیں پائچے اوپر رکھتی ہیں، مرد نیچے رکھتے ہیں. معاملہ الٹا ہے. نبی علیہ السلام کی سنت یہ مردوں کے لیے ہے کہ پائچے کو ٹخنے سے اوپر رکھنا. عورتوں نے اپنی نمائش، جسم کی نمائش کے لیے اس کو بھی ڈھال بنا دیا کہ پائچے اوپر رکھتی ہیں، تو پائچے تو نیچے رہیں گے. ہاں موزے نہ پہنے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن برقع اور حجاب لینا پڑے گا. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جیسے فرض میں دوسری رائے نہیں ہوتی، اسی طرح گناہ کبیرہ کے سے بچنے میں دوسری رائے نہیں ہوتی. ہاں اس میں اعلیٰ اور ادنا یہ ہوتا ہے، جیسے اعلیٰ یہ ہے کہ گلوز بھی پہنے اور موزے بھی پہنے، اور تاکہ اور بالکل ہلکا سا ایک آنکھ کھلی رہے، لیکن دونوں آنکھوں کا کھلا رکھنے کی بھی گنجائش ہے. لیکن بعض عورتیں اتنا زیادہ کرتی ہیں کہ اوپر پیشانی سے اوپر، نیچے ناک سے بالکل ناک پہ لگا ہوا آدھا چہرہ تو نظر آتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. شادی بیاہوں میں ایسے ہی پردہ ہوتا ہے، اتنا چھوٹی سی قناعت ہوتی ہے کہ جھانک کے ادھر سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، لہذا اس کو پردہ نہیں کہتے. پردہ وہ ہے جس میں کوئی مردوں اور عورتوں کا اختلاط بالکل نہ ہو، اور 10 سال کی بچی بھی مردوں میں نہ جائے، اور 10 سال سے بڑا بچہ بھی عورتوں میں نہ آئے، اس سے بھی کم سے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن چلو یہ آخری حد ہے. لیکن ہوتا کیا، 15-15 سال کی 12-14 سال کی لڑکیاں چلی آ رہی ہیں، اور 12-14-15-16 سال کے بچے ہوتے ہیں. 15 سال کا بچہ جو ہو جاتا ہے چاند کے اعتبار سے، وہ شمسی اعتبار سے، جو ہمارے ہاں یہ مارچ اپریل جو یہ اس تاریخ کے اعتبار سے 14.5 سال ہوتے ہیں، اور قمری اعتبار سے 15 سال کا جب لڑکا ہو جاتا ہے تو اس کے بلوغ کا حکم لگا دیا جاتا ہے. وہ امامت کرے تو امامت جائز ہے. امامت جب جس کی جائز ہے تو بچہ کہاں رہا، بچہ ہوتا تو امامت جائز نہ ہوتی. لیکن اس کو کہتے ہیں یہ بچہ ہے تو ہمارے سامنے کا پلا بڑا ہے. عورتوں کی اپنا مسلک ہوتا ہے، ہمارے سامنے کا، ہم نے تو اس کو سب ہگایا متایا ہے. ایسے بھی ہو تو خاندان کی عورتیں تو ہگایا متایا ہے ضرور، کیا اپنا بچہ بھی بڑا ہو جائے تو اس کو اس شرم کی جگہ کو دیکھ سکتے ہیں. کام زمان اور مکان کے اعتبار سے احکامات بدل جاتے ہیں. یہ ہیلے حوالے بیکار ہیں کہ ہم نے بچپن سے اس کو کھلایا ہے، بچپن سے اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، لیکن کیا 15 سال کے بچے کو بھی نہلایا جاتا ہے کپڑے اتار کے، یا اس کے بھی شرم کی جگہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ جیسے وہ ناجائز ہیں ویسی غیر غیر محرم سے پردہ ضروری ہے، تو وہاں پہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنا پوری طرح اپنی قوت کو استعمال کریں طریقے کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ۔ اگر نہیں کریں گے تو یہاں دوسری رائے کی گنجائش نہیں ہے، پردہ تو کروانا ہے۔ اب کیسے کروانا ہے یہ ہمیں خود سوچنا ہے، نہیں تو اہل علم سے مشورہ کریں، ایسے ماحول میں لانا لے جانا کریں۔ ہم لوگ گھر میں بس عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں رہو، لیکن ان کو کسی ایسے ماحول میں لے جانا جہاں پر اور عورتیں پردے دار آتی ہیں، بیان ہوتا ہے، اخلاقیات پر بات ہوتی ہے اور دینداری کی بات ہوتی ہے۔ ایسی جگہ لے کے نہیں جاتے، گھر میں بٹھائے ہوئے کہتے ہیں کہاں مانتی نہیں، بس اب خود ہی اپنی طرف سے کہہ دیا مانتی نہیں۔ ان کو ہم اتنے ماحول میں جڑتے ہیں، روزانہ درس بیان سنتے ہیں، تب بھی ہم اتنے کمزور ہیں۔ جب عورتیں کچھ نہیں سنیں گی تو ان کو کیا ہو، تو کہیں گے بس یہی زندگی ہے، بس کھاؤ پیو اور عیش کرو، یہ تو اپنی طرف سے کہاں سے ملائیت انہوں نے نافذ کی ہوئی ہے۔ جب وہ سنیں گی حضرت خنسہ کے حالات، حضرت ام سلیم کے حالات، کیسے کیسے صحابیات ہیں جو مردوں جیسا جگر، آج مردوں کا بھی ایسا جگر نہیں ہے جو عورتوں کا، صحابیات کی عورتوں کا تھا۔ لہذا جب وہ یہ باتیں سنیں گی بار بار، تب پھر ان کو یقین آئے گا اور وہ دین میں آگے بڑھیں گی۔ تو یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان کو نہ ماحول دیا اور نہ ہم نے ان کو عمل کرایا، بس ہم ایک نہیں، آج کل ہوتا نہیں ہے، مانتی نہیں ہے عورتیں۔ کیسے نہیں مانتی، آپ منوانے والے بنے، اور چیزیں تو آپ اپنی خواہشات تو آپ پوری کرتے ہیں، جہاں معاملہ شریعت کا آتا ہے وہاں پہ بودے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول